رمضان 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 رمضان
قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سدا سلسلہ نور رمضان جس کی چند جھلکیاں.
میں مفتی قاسم صاحب کی مثال دینا چاہوں گا.
جی
الحمدللہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ بہت سفر کرنے کا موقع ملا ہے.
صحیح.
مفتی صاحب کا معمول ہے روزانہ, دنیا میں بھی کہیں ہوں گے نا
جی,
یا باہر ہوں گے تو بھی, اور پاکستان میں بتاتے ہیں, میں روزانہ مغرب سے عشاء جو میرا وقت ہے وہ اپنے والدین سے گفتگو میں صرف ہوتا ہے.
اللہ,
میں نے کہا مفتی صاحب اب ایک گھنٹہ کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے میں بات سے بات خود ہی نکالتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ وقت, والدین کو بھی پتا ہے, اب تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے, یعنی میں نے خود دیکھا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر, اور مفتی ہم سمجھتے ہیں مفتی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے, وہ مطالعہ کر لیتے, وہ فتوا پڑھ لیتے, کوئی فتوا دے دیتے, میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور ابو جی سنائیے طبیعت کیسی ہے کیا ہو رہا ہے, اتنی نارمل باتیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ وقت میرا والدین کے لیے مخصوص ہے. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کہ بچہ ہم سے روز بات کرے.
مدینہ
تو مدینہ یہ اس وقت کو ضائع نہ سمجھیں, یہ وقت بھی عبادت ہے اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو.
ابھی حالیہ دنوں میں ایک تحقیق ہوئی کہ بڑی عمر کے افراد جو ہیں اتنے افسردگی, ڈپریشن اور بیماریوں میں جو جا رہے ہیں, اس پر تحقیق ہوئی سلمان بھائی. تو اس تحقیق میں ایک واقعہ بھی مذکور تھا تحقیق کو انڈوز کرنے کے لیے, جنریشن گیپ آ گیا ہے, جو ہمارے عنوانات ہیں, جو ہمارے موضوعات ہیں, جو ہماری دلچسپی ہے وہ والدین کی نہیں ہے, جو والدین کی ہے وہ ہماری نہیں ہے. تو اب وہ جو گیپ آیا ہے تو اب وہ گفتگو ہو نہیں پاتی. تو تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کی, بالخصوص والدین کی گفتگو صرف سننا شروع کر دیں, صرف سننا شروع کر دیں, تو ان کے بہت ساری تکلیفیں, بیماریاں, ڈپریشن جو ہے وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا.
ایک جملہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ والد کی غور سے سنیں تاکہ لوگوں کی نہ سننی پڑے.
مدینہ مدینہ باپو کچھ فرما رہا
بات.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو تو ماشاءاللہ بہت پیاری کر رہے ہیں یہ, مگر موجودہ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل نے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بڑی تبدیلیاں لے کر آئی, مگر معاشرے کے اندر بہت سارے گھرانوں میں یہ ہے کہ دیکھیں پانچ بچوں کو باپ پالتا تھا اور آج پانچ بچے باپ کو نہیں پال رہے. اب غور کریں, اچھا پانچ بچوں کے گھر ہیں مگر باپ کے لیے کوئی گھر نہیں ہے, کوئی رکھنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے. باپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ گھر دلوائے, سارے کام کیے, آج معاملہ یہ ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے. کچھ سال پہلے ہم نے ایک سلسلہ کیا اولڈ ہاؤس کا, اور عید کے دن ہم وہاں جب پہنچے میں اور اسد مدنی, تو ہم نے دیکھا کہ بعض والد کو میں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں گیٹ پر ہی ہیں. ہم اسے پوچھتے تھے, روتے تھے وہ. میں نے پوچھا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہنا یہ صبح شام ایک ہی کام ہے, بس دروازے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھے لے جائے گا. اسی طرح ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا آیا تھا اور یہ کہہ کر مجھے جمع, یعنی اپنے باپ کو جمع کرا گیا کہ یہ ایک پڑوسی ہے وہاں مجھے ملا تھا, میں نے آ کر اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع
کیا.
اب غور کریں کہ جو ہے وہ موجودہ معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ سے بڑے ادب, بڑی تعظیم کے ساتھ, جنرل بات گفتگو کر رہا ہوں میں, ہے نا. اب دعوت اسلامی کا ماحول ہے جہاں اچھے گھرانے ہیں ان میں آج بھی تعظیم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ کی آواز سے پست رہتی تھی اولاد کی آواز, آج باپ جو ہے سے بچوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. میں نے ایک والد کو دیکھا کہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے میں تمہیں گاڑی دلا دوں گا, فلاں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا, تم سگریٹ چھوڑ دو. پہلے یہ ہوتا تھا اگر بیٹا سگریٹ پیتا بھی ہے نا تو باپ سے ڈر کر, بیٹا مسجد کے امام ہے یا کوئی جو ہے وہ دینی شخص ہے, اس کے سامنے بھی سگریٹ پیتے ہوئے, حالانکہ اس کی کوئی رشتے داری نہیں ہے اسے,
جی
وہ تعظیم کی خاطر کے یار اس کے سامنے کہیں احسانوں میں سگریٹ پی رہا ہوں.
اور باپ دوست سے بھی چھپ کر پیتے تھے باپو.
جی جی جی,
باپ کے دوست اگر کوئی ایسا کام کرتا تھا تو باپ کے دوست سے بھی کہیں میرے باپ کو پتا نہ چل جائے, میرے والد صاحب تک کہیں خبر نہ پہنچ جائے.
اور اگر باپ آج بیمار ہے, پانچ بیٹے ہیں, چھ بیٹے ہیں, کون لے جائے گا اسے؟
جی
کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے, نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ، خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں۔
جملے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے خود غرضی پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، بھائی اپنی اپنی کرو، ہیں ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی اپنی کرو، اپنے معاملات کو ہی سدھارو، میں اکیلا ہی آگے بڑھ جاؤں، میں اکیلا ہی ترقی کر جاؤں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر معاشرتی طور پر دیکھیں تو معاشرے بھی وہی ترقی کرتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔
اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان،
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، والإحسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔
صحیح،
یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ بھلائی ہے کیا؟ بھلائی ہے ہی یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو اچھا ہی رپلائی دیا جائے۔
صحیح،
تب بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جائے۔ اگر یہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں بھی اسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، تو یہ بھلائی تو نہیں ہوئی، یہ تو برابری ہوئی نا۔
صحیح،
اگر کوئی میرے حقوق پامال کر رہا ہے لیکن میں اس کے حقوق ادا کروں تو اس سے ایک اچھی فضا بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اور فرمایا وإيتاء ذی القربى، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اب ہم اس کو اپنے ٹاپک کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کر بھلا ہو بھلا والا جو معاملہ ہے، ہم بھلا کرنے میں کر تو جاتے ہیں لیکن اسد بھائی وہ لوجہ اللہ نہیں ہو پاتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو پاتا۔ ہم جس کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں اسی سے بدلہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں،
اور نہ ملے تو پھر اس کو کہیں نہ کہیں
جھگڑا بھی
اظہار بھی کر رہے ہوتے
ہیں، میں نے تمہارے ساتھ فلا بھلائی کی تھی،
میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، میں موقع پر کام آیا تھا، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب اس کو اخلاقی فرض کا سانچے میں لا کر، سماجی فرض کے سانچے میں لا کر اور معاشرتی حقوق کے سانچے میں لا کر اس کو اس طرح کا پابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم نے نہیں کیا تو تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے واقعی اس نے نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی ریزن ہو اس کے پیچھے، اس کو چاہیے تو یہی تھا کہ مثال کے طور پر اگر میرا آپ کا کسی بات میں معاملہ ہے، آپ میرے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو میرا خود ہی دل چاہے گا کہ یار یہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کروں، میں کیوں ان کو تکلیف دوں گا؟ کیونکہ اچھا عمل اور نیکی جو ہے نا یہ ویسے ہی معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہے۔
اچھا، بھلائی کا تعلق فقط مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، جب ہم بھلائی کی بات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ یار یہ کام بھلا کرنا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، یہ تو شاید رقم، پیسے سے مال سے اس کا تعلق ہے، جبکہ آپ بڑے آسان ذرائع سے بھی کسی کے کام آ سکتے ہیں اور وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے۔
اگر انسان کو ایسی کوئی مصیبت کے وقت کوئی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے تو بڑی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس کس طرح میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اچھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھلائی کرنے کا جذبہ، احسان کرنے کا جذبہ اور پھر اس کو نہ جتانے کا جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ یہ محال ہے۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اگر جس کے دل میں یہ نیت ہوگی نا کہ میں سامنے والے کے ساتھ جو بھلائی کر رہا ہوں اس کی مجھے جزا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً رضا کے لیے،
ثواب کے لیے، ثواب آخرت کے لیے،
کہ اس کا بدل اور اس کی جزا مجھے بندے سے نہیں چاہیے، میرا رب مجھے جزا دینے والا ہے، میرا رب مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر مزید استقامت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ بندہ زبان سے شکر ادا کرے، اور ایک نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ ان نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان شکر تم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اگر بندہ کوئی بھی نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی نیکی کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ تو ایک پہلو ہے ہمارا ماشاءاللہ، اور اس پر ڈسکس ہوتی ہے کہ بھلائی کرنی چاہیے، بھلائی کے فضائل بھی ہیں، کہ جس نے کسی مسلمان کے دل کو ٹھنڈا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، وہ سارے فضائل ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں تو کیوں کروں؟ ہمیں فضیلت ملے گی، ہمیں جنت میں جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن یار میں دشمن سے کیسے کروں؟ میں دشمن سے کیسے بھلائی کروں؟ وہ میرا دشمن ہے، اگر میرے کو بھلائی کرنی ہوتی تو وہ دشمن نہیں ہوتا۔
صحیح،
اب دشمن سے بھلائی کرنے میں مجھے بہت کوفت آتی ہے، تو اب ایسا کیا کیا جائے کہ میں دشمن سے بھلائی کروں؟ اور چونکہ دشمنی بھی اچھا اس کی طرف سے، دشمنی بھی اس کی طرف سے، اور آپ کہیں کہ میں دشمن سے خود چل کر جا کے بھلائی کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ
جو دین اسلام میں وابستہ ہو جاتا ہے یعنی دین پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے
جی
اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا نا خاص طور پر
جی
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان کو تو نوازا کہ جو دامن کرم سے وابستہ تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو نوازا کہ جو جانی دشمن تھے
اللہ
جو دشمن تھے اور ایسا کردار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ عزیز ہو گئے۔
ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر۔
انسان کو جو یہ شرف ملا ہے، جو اشرف المخلوقات بنا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھی ہم اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی اس کی ابتدا میں اگر چلے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کی تھی کہ یا اللہ عز و جل تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ان فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے کیا چیز ظاہر کی، کس چیز کا بیان کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کا، ناموں کا علم عطا
ہوا،
تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ وجہ فضیلت بنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ
والسلام
علامہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو یہ علم تھا جس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو ان فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے یہی پیش کیا تھا کہ ہم تو بہت عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، لیکن ان کی عبادت پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم کا شرف تھا وہ برتری رکھتا ہے اور فوقیت رکھتا ہے۔
علم خود ایک بلند ترین چیز ہے، جس کو علم حاصل ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کو بڑی شان عطا فرما دیتا ہے۔ خود علم ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو دوسری چیز سے ممتاز کر دیتی ہے، علم ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے بندہ دوسرے بندے سے ممتاز ہو جاتا ہے، یہ بندہ عالم ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں آقا علیہ السلام نے بیسیوں ایسی احادیث ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے علماء کرام کی شان و شوکت کو، ان کی عظمت کو، ان کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم تر انسان پر۔
اللہ بڑی فضیلت،
اتنی بڑی فضیلت ہے، آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل بروز قیامت میدان محشر میں لوگوں کا حساب لے گا نا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب علماء کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے ہی تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ علماء کرام کی شان ہے، اور علماء کرام جس قلم سے لکھتے ہیں اس قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا اور وہ سیاہی اس پر غالب آ جائے گا۔
یعنی ان دو باتوں پر اگر غور کر لے، بھائی قیامت کے حوالے سے دیکھیں، مسلمان کا اور کافر کا بہت بڑا امتیاز آخرت کا یقین ہے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہونی ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا، اب وہاں اتنا بڑا مرتبہ علماء کو دیا جائے گا کہ علماء سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا اس لیے نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ، تمہیں دوزخ میں ڈالو، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ بات اگر کسی کو معلوم ہے، اس کے بعد پھر علماء کی محبت کا بڑھ جانا یقینی سی بات ہے، عظمت کا بڑھ جانا۔ پھر مدے چلے کے ناظرین، پین آپ استعمال کرتے ہیں، انک آپ اس میں ڈالتے ہیں، یاد چلیں انک ڈلا ہوا پین بھی آتا ہے، اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ کون اسے جمع کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظمت دے گا یا قیامت میں علماء کے قلموں کی سیاہی کو جمع کیا جائے گا اور کہاں رکھا جائے گا؟
شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا،
شہداء کا خون، اور دوسری طرف
علماء
شہید۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ اللہ۔
تو محسن بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء یہ مولوی ایسے ہی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جو خود جاہل ہوتے ہیں اس کے تو برا ہونے کے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ بندہ خود جاہل ہے۔ وہ امام شافی کا فرمان ملتا ہے نا کہ میں نے عالم سے مناظرہ کیا تو میں جیتا، جاہل سے کیا تو وہ جیتا۔ یعنی یہ دیکھیں، جو جاہل ہوتا ہے اس نے تو ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے، میں نے نہیں ماننا۔ موتری جو ہے وہ اندھے کی درائی ہوتا ہے، اس کے سامنے سارے دلائل شواہد جو رکھ بھی دیے جائیں تب بھی وہ یہی کہے گا کہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا ان باتوں کو۔ تو لہٰذا جو علم والے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، تو علم والوں پر اگر نکتہ چینی کی جائے، ان پر جو ہے خامہ فرسائی کی جائے، تو اس سے علم والوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا جو بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، البتہ اس کے لیے یہ بات نقصان دہ ثابت ہو۔
رقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائیں افطار۔ انصار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندائے بے جار رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلے تاریخ راہ پل سرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اے اللہ کئی بیمار ہمارے ساتھ افطار کی دعا میں اس نیت سے شامل ہوتے ہیں، تو غریبوں کی، اے اللہ بیماروں کی داد رسی کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ آج جتنے بیمار ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا دے دے۔
گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ، گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں۔
عام مہینے کے مقابلے میں ماہ رمضان میں آپ کے کچن کے اور دیگر ایکسپنسز بڑھے؟ کہیں گے ہاں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عید کی خریداری ہوئی؟ ہاں، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بوجھ آ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی شادی ہے بچے کی یا فلاں کی شادی ہے، تو ہمیں مطلب کہ اس میں یہ کچھ یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اب وہ کہاں سے لائے؟ ایون کے پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ خالی خریداری نہیں، آپ کا ٹرانسپورٹ بھی ہے، آپ رکشے میں جائیں، ٹیکسی میں جائیں یا کار میں جائیں، پیٹرول اور کرایہ لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس پر سوچئے۔ اسی طرح دیگر خوشیوں کے موقع پر بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو اب ہمارے نا بانٹنا ہے، اب بانٹنا، بس ٹھیک ہے، بھائی خوشی ہے نا، بانٹنا ہے نا، تو بھائی کوئی مٹھائی چھوٹی سی بانٹ دو، کوئی کلاکند ہی بانٹ دو، کوئی رس گلا ہی دے دو یار، کوئی گلاب جامن ہی ایک دے دو۔ نہیں، اتنا بڑا مطلب کہ کوئی مٹھائی کا آدھے آدھے کلو کا ڈبہ ہی دینا ضروری ہے، ایک ایک کلو کا ڈبہ دینا ضروری ہے، بعدوں میں برتن دینا بہت ضروری ہوتا ہے، بعدوں میں سوٹ پیس دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ضروری ہو جاتی ہے نا، یہ ضروری جو ہے نا سلمان بھائی، یہ بہت بڑا مطلب کہ ووٹ ڈال دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ میری بات کو ریئلائز کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک ڈبہ 100 روپے کا آتا ہے اور ایک ڈبہ 1000 روپے کا آتا ہے، دینا اتنوں کو ہی ہے۔ اس حالات کے اندر یہ چیزیں کرنا، مٹھائیاں مہنگی ہیں، کپڑے مہنگے ہو گئے، برتن مہنگے ہو گئے سب، اور آمدنیاں نہیں ہیں۔ اچھا، ہم جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں نا، تو ہمارے اس سلسلے سے کنیکٹڈ جو لوگ ہیں نا، یہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت ہیں۔ عام آدمی کو ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ اس کے داماد کو اسکوٹر دینی ہے، تو امیر آدمی کے یہ ہوتے کہ داماد کو کار دینی ہے، وہ موٹر سائیکل دے گا، بولے یار موٹر سائیکل لے دی، دیکھو اتنا بڑا آدمی ہوگا۔ تو یہ بڑے آدمی بھی پریشان ہے، چھوٹے آدمی بھی پریشان ہے، کیوں؟ ڈیمانڈ اور فرمائشوں نے گھیرا ہوا ہے۔ شادی گھر میں ایک ہوتی ہے، خرچہ کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے، اور اس سے خرچہ لینے والے جو ہے نا 15-20-25 لوگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر صرف بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، تو اس کی نندے بھی ہیں، سب کو دینا ہے، پھر اس کی ساس کو، ہونے والی ساس کو بھی دینا ہے، یہ دینا ہے۔ تو کیا شادی، کیا گھر، تو کیا نہیں دیگر خوشیاں، عمرے کی خوشیاں، تو حج کی خوشیاں، تو یہ ساری خوشیوں کے اندر جو ہے نا بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوا تو اب اس کے لیے فرمائش ہے کہ بچی پیدا ہوئی تو اس کو سونے کی وہ دینی ہے، بریسلیٹ دینی ہے، تو سونے کی بالیاں دینی ہے، تو وہ دینی ہے تو بھائی نہیں دے سکتا، دینی پڑیں گی، بہت ضروری ہے، چلتا ہے، ایسا دینا چاہیے. ارے کدھر سے دے وہ سونا، خود کو بیچ کر دے وہ سونا، اس کا سونا چلا گیا بےچارے کا، وہ سو نہیں سک رہا ہے اور آپ کو اس کو سونا دینا ہے. تو یہ حالت ہے. اب میں نے مجموعی طور پر کافی باتیں فرمائش اور ڈیمانڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے کئی سمجھدار اور سلجھی فیملیز ہوں گی جو میری بات کو ریئلائز کر رہی ہوں گی کہ یار ایسا ہے تو کیوں آپ بھی پریشان. اچھا پھر اس سے ٹینشن کیا، گھریلو مسائل کیا، اب لڑائی، اب جھگڑا، میں نہیں کر سکتا، کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ہونا پڑے گا، یہاں نہیں جا سکتا، جانا پڑے گا، تو یہ سب ہوگا، بھائی کیا کیا کر کے دوں. تو آدمی پریشان، پھر آدمی پھٹتا ہے، لڑتا ہے، تو سامنے سے وہ مطلب کہ وہ دو باتیں کرے گا، سامنے چار باتیں آئیں گی، بچوں کا موڈ خراب تو بچیوں کا موڈ خراب، تو یہ ساری چیزیں، یہ سب گھریلو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں. اگر ہم اپنی خواہشات پر قابو پا لیں اور بیجا ڈیمانڈ ختم کر دیں اور آمدنی کے مطابق سارے کام کرنے رہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ گھر میں اس عنوان پر جو جھگڑے اور مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں.
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. میں سرکاری ملازم ہوں، 24-25 ہزار تنخواہ ہے، مگر جناب اس میں برکت نہیں ہے، قرض ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور مہنگائی بہت ہے، گھر میں سکون نہیں، ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے برکت آ جائے، قرض اتر جائے اور گھر میں بھی سکون آ جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
اس میں ایک اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھیے کہ خرچہ کیا کرتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے غیر ضروری خرچے ہوتے رہتے ہیں. اب بس میں جانا ہے تو رکشے میں بیٹھ گئے، ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو خرچہ تو بڑا نا. بس میں بیٹھتے تو کم خرچے میں سفر طے ہو جاتا. اس طرح کھانے پینے کے تعلق سے چاول کئی قسم کے آتے ہیں. اب بہت قیمتی چاول لینے کے بجائے بندہ درمیان نہ لے. اسی طرح دیگر معاملات، سبزی، ترکاری، گوشت، دال، ان میں سب میں کم زیادہ بھاؤ کی چیزیں ملتی ہیں. تو اگر یہ تھوڑا کفایت شیاری، جو کر کسر بولتے ہیں ہم لوگ، کر کسر کریں گے، کفایت شیاری کریں گے، کم خرچ میں گزارا کریں گے، فضول ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بچت کی صورت بنے گی اور برکت بھی پیدا ہوگی. ورنہ دو ہاتھ سے خرچ کرتے رہیں گے تو کہاں سے بچت ہوگی. 25 ہزار یا 50 ہزار بھی پورے نہیں ہوں گے، نہیں ہوتے لوگوں کو پورے، لاکھ کیا لاکھوں روپے مہینے کے خرچ کرتے ہوں گے کرنے والے. مزید ورد بھی آپ کو بتاتے ہیں. یا باسی تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. اسی طرح یا ذل جلالی ولی کروم 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا.
رمضان 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 رمضان.